সবার দিকে দুরুদ ভেজে গেল মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا درود به محمد و آل محمد کے حضور اس دعا کے ساتھ کے جو قربانیاں حضرت علی کرام دی جا رہی ہیں جو شہادتیں پیش ہو رہی ہیں خدا تعالی یہاں پہ سید الشہداء ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو پسماندگان ہیں بالخص جو بچے یتیم ہوئے ہیں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں بے حق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کا سبقہ ہمیں صبر جمیل نصیب کرنا اور بالآخر تمام قربانیاں ان شاء اللہ درود بھیجے گا محمد والے ان شاء اللہ تمام قربانیاں پیش کرنا میں نے امام کی تشریف آوری کا ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا زبر درود بھیجے محمد والے اس حقیقت کو قبول کر لینے کے باوجود تو اس کی جائزے کی ضرورت پڑتی ہے. میرے بعض اوقات چونکہ ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں, ہم نئے مسائل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہم تفصیل سے آگاہ نہیں ہو پاتے کہ ہمارے دین میں اس مشکل کا حل کیا ہے, ہمارے دین نے اس مشکل کو مد نظر رکھا ہے نہیں رکھا. ایک مثال مادی دنیا سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد موضوع کو ان شاء اللہ بیان کرتے ہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد. ممکن ہے ہم معاشرے کے اندر احساس کریں کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبتوں میں کمی کر رہے ہیں, وہ الفتیں کم ہو رہی ہیں. یہ کوئی نئی مشکل نہیں ہے, دوسرے معاشروں کے اندر بھی پہلے بھی ایسا پیش آتا ہوا ہے اور مثال کے طور پہ 1400 سال پہلے بھی ایسا ہوا ہوگا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس مشکل کا حل دین مبین کے اندر موجود ہے تو یہ دعویٰ لوگ آسانی سے قبول کر لیں گے. 1400 سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ لوگ جاہلیت کے معاشرے میں تھے, ان کے دلوں میں محبتیں نہیں تھیں, ان کے دلوں میں الفتیں ختم ہو گئی تھیں. دین مبین 1400 سال پہلے آیا, اس نے جنگجو اور ایک دوسرے سے نزاع کے اندر رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا گرویدہ بنا دیا, ایک دوسرے کے ساتھ کر دیا. قرآن کے نشان فرماتے تھے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما انفقت الا قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اے نبی, اگر آپ زمین آسمان کے خزانے بھی قربان کرتے تو ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا. تو اگر معاشرے میں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں اور کوئی کہے کہ اس کا حل دین کے اندر موجود ہے, اس کو قبول کرنا آسان ہے اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید پہلے ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا, نہیں معلوم اس کا حل دین کے اندر ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر فرمائیے, اقتصادی حالات خراب ہو گئے, معاشی حالات خراب ہو گئے, ملک کے بھی پوری دنیا کی سطح پر بے روزگاری بڑھنا شروع ہو گئی. اب اس بے روزگاری کا حل کہاں پر ہے؟ ممکن کوئی یہ کہے کہ بھائی دین کامل ہے, دین پہ نعمتیں تمام ہو گئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دین کے اندر ہماری اس مشکل کا حل ہونا چاہیے. اس جواب کے مقابلے میں جو ظاہر ہے کہ صحیح جواب ہے, ممکن کسی کا ذہن یہ کہے کہ آج کے اقتصادی حالات پہلے پیش نہیں آئے تھے, اب دنیا تبدیل ہو گئی تھی. 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی اس لیول پہ کہاں تھی؟ اس زمانے میں اقتصادی حالات ایک خاص شہر سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے. مدینہ کے اقتصادی حالات کا میرے خیال میں یمن سے شاید کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا ہوگا, جبکہ دونوں آج کے اعتبار سے ہمسائے ایک دوسرے کے. اس وقت کی دنیا چونکہ متصل نہیں تھی, ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, تو اس کے اقتصادی حالات کسی اور طرح سے تھے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں, آج کی دنیا اقتصادی لحاظ سے زیادہ پیچیدہ ہے, اس مشکل کا حل دین کے اندر نہیں معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارے کہنے کے لیے یہ فکر صحیح نہیں ہے. دین خدا نمتال نے بنایا ہے, خدا نمتال جانتا ہے کہ انسانوں نے قیامت تک کیا ترقی حاصل کرنی ہے, کیا اس کا دین ہونا ہے. تو اگر اس کے دین کے اندر اس زمانے کے لیے کوئی حل نہ ہو تو یہ دین پھر بھی ناقص کہا جائے گا. اس کا مطلب ہے اس زمانے کے لیے بھی اس دین کے اندر حل ہونا چاہیے. اور اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ فطرت انسانی تبدیل نہیں ہوتی, چاہے انسان بس کو استعمال کرے, چاہے انسان کسی جانور کو استعمال کرے, چاہے انسان سواری کے لیے اسپیس شٹل کو استعمال کرے, انسان اپنی جگہ پہ انسان ہی رہتا ہے, یہ تبدیل نہیں ہوتا. اور دین کی بنیادیں وسائل پہ نہیں ہیں, دین کی بنیادیں انسان کی طبیعت کو حل کرنے کے لیے ہیں. لہٰذا انسان کے وسائل کی تبدیلی سے, اس کی مشکلات کی تبدیلی سے, ذہنی تبدیلی سے دین اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا. ان دو مثالوں کے اندر ایک مثال وہ تھی جس کا حل لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان تھا, ایک مثال وہ تھی جس کے بارے میں لوگ شاید گمان کریں کہ اس کا حل شاید دین کے اندر نہ ہو اور وہاں ہمیں لوگوں کو کنوینس کرنا پڑے. ان کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا تعلق گویا شیعت کی بنیادوں سے ہے, شیعت کی جڑوں سے ہے. اس معاملے میں دین کی طرف سے رائے حل ملنا بہت منطقی ہے, بہت نیچرل ہے. تھوڑا سا اس موضوع کو اپنی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
کیونکہ سیر و مدارس کا سلسلہ ہے اور بہت زیادہ تفصیلی گفتگو میں ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ گزرے اپنے پوائنٹ کے اوپر متمرکز ہوتے ہوئے جن حالات سے اور آپ گزر رہے ہیں اس مشکل کا حل دین نے کیا دیا ہے مجھے. یہ حالات جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نئی ہیں بظاہر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرانی ہیں. اچھا یہ ہے کہ ہم شیر کی تاریخ کا ایک خلاصے وار جائزہ لے لیں. شیر کی تاریخ رہی کیا ہے, کس طریقے سے رہی ہے, وہ لوگ ان مسائل کو حل کیسے کرتے تھے, تاکہ ہم کم از کم سیرت السلام کی روشنی میں ایک واضح حد تک پہنچ سکیں. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں قطعاً ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں یہاں پر اسلحے سے بہت زیادہ ہوش کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری مشکل کا کوئی حل میرا نہیں خیال کسی اسلحے کے اندر رکھا ہوگا. اس وقت معاملہ بہت عجیب ہے, یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دشمن نے جو کچھ ہمارے سامنے کیا ہوا ہے, اگر ہم اسلحے سے اس کا جواب دینا چاہیں تو چند ہزار روپے سے زیادہ مہنگا نہیں ہے. یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے اس وقت جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جس اسلحے سے ہم متاثر ہو رہے ہیں یہ بہت آسانی سے دستیاب چند ہزار روپے سے زیادہ کی کارروائی نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے شاید وہ کر بھی اس لیے رہے ہوں گے کہ ہم اس حل کی طرف جائیں, کیونکہ اس میں دستیابی میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان کام ہے. اگر آپ کے اوپر ایک فوج حملہ کرے تو آپ کو جواب فوج سے دینا پڑتا ہے. فوج بنانا مشکل ہے, اس کے لیے سالوں کی تربیت چاہیے, اس کے لیے فوج کے لیے افراد کی ذخیرہ چاہیے, اس کے لیے اسلحے کا ذخیرہ چاہیے. یہ سب چیزیں ایک دو دن کے اندر حاصل نہیں ہوتی. لیکن اس قسم کا کام جو اس وقت انجام پا رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے سالوں نہیں چاہیے, اس کے لیے ہفتوں میں جواب دیا جا سکتا. اس کے لیے افراد کا ذخیرہ بھی نہیں چاہیے, چند افراد بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. پھر اپنے خیال ہے جان بوجھ کر وہ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے چند افراد اس بات کو سوچیں کہ ہم کو یہی جواب دینا ہے. اس کی دستیابی بہت آسان ہے. تو ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جب اس قسم کے واقعات میں ہوتے تھے یا ان کے ماننے والے اس قسم کے واقعات میں ہوتے تھے انہوں نے ہمارے لیے حل کیا تجویز کیا. ہمارے لیے بہت مناسب ہے کہ ہم اپنی تجزیوں اور عقلی نتائج پر انحصار کرنے کے بجائے اہل بیت کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کریں. ہمارا جواب مؤثر ہوگا, ہمارا جواب تجربہ شدہ ہوگا, اور انشاءاللہ اس جواب کی روشنی میں جتنی بھی قربانی ہم دیں گے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مزید نزدیکی کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ. اسلام کی خاطر مختصر سا شعر کا جائزہ لیتے ہیں, اس کے کچھ اجزاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اپنے اس دور کے لیے نتائج حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شیعت کے اندر یعنی ہم تشخص کی خاطر شیعت کہتے ہیں, ورنہ اصل اسلام جو سید الشہداء لے کر آئے, سید الشہداء کے ذریعے سے پھیلا, رسول خدا کا اسلام, امیر المومنین جس اسلام کی ترویج فرما رہے تھے, ہم مجبور ہوتے ہیں بعض اوقات اس تشخص کو بنانے کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو بعض اوقات سننے والا کہتا ہے کہ آپ لوگ علیحدہ سے کسی فرقے کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں, کہنے کو تو ہم اسلام ہی کہیں گے, لیکن چونکہ تشخص شیعت کے عنوان سے ہے ہم شیعہ کہنے میں مجبور ہیں. اس کی ایک عجیب تاریخ ہے. تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر شیعہ فرقہ مجموعی طور پر حکومت کے مخالف رہنے والے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. 1400 سال میں گنتی پر انگلیوں پر گنے جانے والی چند حکومتیں ہمارے پاس رہی ہیں, بالکل انگلیوں پر گننے والی, وہ بھی چند اوقات کے لیے, چند سالوں کے لیے. مثال کے طور پر در صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کم از کم 600 سال پرانی ہے, یعنی 600-700 سال حاکمیت کا دور ہے در صغیر کے اندر. اس 600-700 سال حاکمیت کے دور میں ہماری حکومتی تاریخ چند 10 سال سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی ہے. یہاں پر یہ معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایرانی معاشرے کے اندر جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مشہور ترین شیعہ معاشرہ ہے, اگر ہم اس کی شیعہ تاریخ کو جانچنے کی کوشش کریں تو اس کے تقریباً 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں سے مشکل سے 500 سال آخری ہوئے جن کو ہم شیعہ حکومت کی تاریخ کہہ سکیں گے. بس 1000 سال ان کے
کے نبی
شیعہ حکومتی تاریخ کا کوئی سابقہ نہیں ہے, آخری 500 سال کے اندر حکومتیں تشکیل پائی ہیں.
باقی اگر آپ عراق, لبنان, مثال کے طور پر بحرین اور حجاز کے علاقوں میں توجہ فرمائیں, وہاں پر ہمارا حکومتی سابقہ نہ ہونے کے برابر ہے. لبنان کے اندر کچھ علاقوں میں ہے اور عراق کے اندر کچھ علاقوں کے اندر حکومتی سطح پر ہماری پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے. بس گویا شیعہ ایک ایسا فرقہ ہے جو معمولاً مخالفت کے اندر ہے, حزب حاکم کے ساتھ مخالفت کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی مخالفت سہنا شیعہ کے لیے نئی چیز نہیں ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. اچھا, اگر کوئی ہماری اس تاریخ کو نہ جانتا ہو, ہم میں سے یا غیروں میں سے, تو وہ شاید پریشان ہو جائے کہ یہ فرقہ بچتا کیسے ہے, وہ پریشان ہو جائے گا. اگر ہم دوستوں میں سے ذاتی طور پر کوئی شیعہ ہو آج کے دور کا نہ جانتا ہو ہماری تاریخ کیسی ہے, تو وہ ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کب تک ان دشمنوں سے ٹکرائیں گے, کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ معاملہ کب تک کا نہیں ہے, معاملہ 1400 سال گزر چکے ہیں, اس میں ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بس ہم پہلے دن سے اس مخالفت کو جھیلنے کے عادی ہیں. اب ذرا تصور کیجیے, ختمی مرتبت کی وفات سے لے کر 250 سال تک اہل بیت اثرات کی ظاہری تشکیلی کا دور ہے. 250 سال میں ہمارا حکومتی دور 4.5 سال ہے, ہمارا حکومتی دور صرف 4.5 سال ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تقریباً 245 سال کا معصوم تجربہ ہے حکومت سے ٹکرانے کا. ہمیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, اس کو اس انداز سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر اہل تسنن کی تمام دینی روایات کو جمع کریں جو انہوں نے صحیح ستہ میں دی ہیں اور مشترک روایات نکال دیں, جو کامن سے ان کو نکال دیں, تو ان کے پاس جو مجموعی روایات کا ذخیرہ بنتا ہے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. جو صحیح ستہ کے اندر روایات ہیں سب کو جمع کریں, کامن نکال دیں, 12 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی ہیں. ہمارے پاس ایک وسائل شیعہ میں 34 ہزار منفرد روایات ہیں. درود محمد والا اچھا, یہ تو صرف میں نے عدد کا تذکرہ کیا, ورنہ ان کے 12 ہزار روایات کی منتقلی میں ابو ہریرہ جیسے شامل ہیں اور ہماری روایات کی منتقلی میں سلمان فارسی جیسے شامل ہیں. زمین آسمان میں فرق ہے, بس تعداد کا بھی فرق ہے, واسطوں کا بھی فرق ہے, امپلیمنٹیشن کا بھی بہت فرق ہے. انہوں نے روایتیں سنی ہیں جن پر عمل کبھی نہیں ہوا ہے, ہم نے وہ روایتیں سنی ہیں جن کے اوپر معصومین نے 250 سال میں عمل کر کے دکھایا ہے, ہمیشہ عمل کیا ہے. اب اس فرق کے ساتھ آ جائیے, اس کا مطلب ہے ہمارا فقہی خزانہ یقیناً ان کے فقہی خزانے سے بہت وسیع ہونا چاہیے, اور ہے. نتیجتاً آج جب دنیا کو یہ موقع ملا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے فقہ کے ذخیرے کو حاصل کریں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 25-30 سال کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب کوئی اسلام کا حکم لینے جامع اظہر نہیں جاتا, اب کوئی مصر نہیں جا رہا کہ وہاں جا کے دیکھے اسلام کیا کہتا ہے. اب اگر کسی کو اسلام سننا ہے تو یا قوم جائے گا یا نجف جائے گا, اب ادھر ادھر جانا سننے تو جیسے دنیا کو یہ موقع ملا کہ وہ دیکھیں کہ اہل بیت کے پاس کیا ہے, فقہی لحاظ سے صرف عرض کر رہا ہوں بھی, تو یہ تبدیلی بات ہو گئی. فلسفے کی دنیا علیحدہ دنیا ہے, فلسفے کے اندر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے کام کیا, اصل تمام علوم کے اندر. عراق کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی تھی کہ شیعہ علماء نے علوم کی تاسیس میں, علوم کو قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے. مثلا ہمارا کردار فلسفے میں کیا ہے, ہمارا کردار تاریخ میں کیا ہے, ہمارا کردار فقہ کے اندر, کیمیا کے اندر, مختلف طبیعیات کے اندر, فلکیات کے اندر, ان تمام میں شیعہ علماء کے کردار کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اس کے اندر یہ معاملہ ہوا فقہ کی حد میں, فلسفے وغیرہ کی حد میں عرض کرنے کی یہاں بھی ضرورت نہیں پڑے گی, موضوع سے ہم باہر جاتے ہیں, ورنہ خوبصورت تاریخ فلسفے میں ہماری. صرف منظر کے طور پر عرض کرتا چلو آپ کی خدمت میں کہ ایک جھلک سی لے لیجیے, انقلاب اسلامی سے پہلے, کیونکہ یہ ہم لوگوں کا ایک علمی ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس حکومت کے بننے نے ہمارے علمی ذخائر کو بوسیدہ کتابوں سے نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. پہلی دفعہ ہمارے پاس موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ذخائر کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو عالم یہ تھا کہ مثال کے طور پر اس سے پہلے اگر فلسفے کی کوئی کانفرنس ہوتی تھی کہیں سے کہیں تک شیعہ علماء کی دعوت کا کوئی امکان نہیں تھا. کوئی دنیا کے کانفرنس کے اندر فلسفے کی کانفرنس میں شیعہ علماء کو نہیں بلا لے گا, توجہ ہی نہیں تھی. اس کے بعد کچھ حادثات پیش آئے, کچھ واقعات پیش آئے, کچھ لوگوں کی قربانیاں, کچھ لوگوں کا ایثار, اس کے نتیجے میں دنیا کی سطح پر شیعہ علوم جو شیعہ فلاسفرز نے پیش کیے تھے وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے. تو پہلی دفعہ ان کی آنکھیں کھلی کہ شیعہ علماء کے پاس کیا کچھ ہے. مثال کے طور پر صدر المتعلمین ملا صدرہ اس پائے کے فلسفی تھے, عرفانی لحاظ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے اعتبار سے قم سے 40 کلومیٹر دور ایک کہر نامی ایک علاقے کے اندر ہوا کرتے تھے. اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ یہ مشکل میری حل نہیں ہو پائی تھی, بی بی معصومہ کے روزے پہ جا کے حل ہوئی ہے. یہ اس حد تک معنویت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کا فلسفہ جب نیو یارک کے پاس کانفرنسز کے اندر پیش کیا گیا تو عملاً لوگ پہلی دفعہ اعتراف کر پائے کہ ہم نے آج تک یہ سب چیزیں نہیں سنی تھی. دنیا کے فلسفرز نے اعتراف کیا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں سنی تھی. نتیجہ یہ کہ میدان کھل گیا اور قبول کیا ان لوگوں نے کہ نہیں شیعہ فلسفی بہت مضبوط ہے. شیعہ فلسفرز کو دعوت دینا شروع کر دی گئی, باقاعدہ سیٹس بن گئی وہاں پر اور یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے کہ نہیں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہوگا یہ صرف شیعہ فلسفی کو لیڈ کرنے کے لیے ہوگا. یہ کامیابیاں الحمد للہ حاصل نہیں ہیں, یہ کامیابیوں کا ایک حصہ ہے. ابھی اس وقت یہ مورد بحث نہیں ہے. اس وقت جو مورد بحث ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم سیاسی طور پر مختلف حالات سے گزرتے ہیں. اس تجربے کے لیے کیا ہمارے پاس پیچھے سے کوئی ہدایت موجود ہے, اس بارے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے عرض کیا آپ کے لیے کہ آپ کی خدمت میں کہ ہم سیاسی اعتبار سے حکومت کا تجربہ کم رکھتے ہیں, حکومتوں کی مخالفتوں کا تجربہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ہمارے جو نئی چیز اتنی. اچھا اگر آپ شیعت کی تاریخ کے سب سے بڑے واقعے کو دیکھیں جو بلا شک و شبہ کربلا ہے, تو اس پورے واقعے کے اندر جو سب سے بنیادی عنصر ہے وہ ایک جابر حاکم اس کے مقابلے میں جہاد. تو اگر شیعت کی تاریخ میں کچھ نہ ہوتا, شیعہ کی تاریخ تمام معصومین علیہ السلام سے نعوذ باللہ دور ہوتی, صرف ایک واقعہ ہمارے پاس رہ جاتا کربلا, تب بھی ہم حزب حاکم میں مضبوط حزب حاکم حزب مخالف پر ہوتے, بہت مضبوط حزب مخالف کے اندر اوپر ہوتے ہیں, چونکہ ہم مخالفت کے اندر بڑھنے والے تھے اور اپنے کردار کو دیکھ رہے تھے. لیکن ہمارے پاس تجربہ ہے, 11 معصومین علیہ السلام نے حزب مخالف میں وقت گزارا ہے, مخالفت میں وقت گزارا ہے, حاکموں کی حاکمیت کے جبر کو سہنے کی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دکھائی ہے. اب سوال یہ, آیا اہل بیت اطہار نے اپنے ماننے والوں کو اس سلسلے میں کوئی اسٹریٹجی دی ہے؟ 250 سالہ تجربہ کہ حکومت کے مقابلے میں جب رہا جائے تو کیسے رہا جائے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ 250 سالہ حکومتوں کے مقابلے میں بیٹھنے کا تجربہ بہت زیادہ عناوین کے ساتھ ہے, مختلف عناوین کے ساتھ. چند مثالوں سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والا, ایک دفعہ اہل بیت کے ماننے والے مثلا حجاج بن یوسف کے سامنے ہیں. حجاج بن یوسف تاریخ اسلامی کا جلاد ہے, تاریخ اسلامی کا قصاب ہے, کم از کم ہماری ناقص کیلکولیشن میں 2 سے 2.5 لاکھ شیعہ اس نے شہید کیے ہیں, شیعہ اور غیر شیعہ دوسرے افراد, سب کا سب 10-15 سال سے کم مدت کے اندر اس نے کیا ہے. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس زمانے کی آبادی کے حساب سے تباہی مچائی ہے اس نے, جاگرانہ ترین ظالمانہ ترین انداز اختیار کیے اس نے. شیعہ کی بھی سہارا اس کے لیے سہنے کا تجربہ کیا ہے. اس کے بعد مثال کے طور پر ہمارے پاس ایسا بھی حزب حاکم رہی ہے جو بظاہر ہمارے ساتھ ایک ہی ہے, بظاہر مخالفت نہیں کرتی ہے, بظاہر بہت معتقد ہے, اندر سے قاتل ہے. مثلاً بنی عباس, مثلاً مامون الرشید کھلے عام دربار میں بیٹھ کر امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا دفاع کرتا تھا. دربار میں بیٹھتا تھا, اہل تسنن علماء کو بلاتا تھا,
ان کو پناہ دیتا تھا اور کہتا تھا جو کہنا چاہو کہہ لو, میں امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو ثابت کروں گا, تم لوگ کسی اور کی خلافت کو ثابت کرو. یہ حزب حاکم, اس کے مقابلے میں امام, اور یہ حزب حاکم بظاہر اصل مخالفت میں ہے ہی نہیں, بظاہر گرویدہ ہے, بظاہر اعلان کرتا ہے کہ میں امامت کا ماننے والا ہوں اور سلسلہ امامت کی فلاں کڑی میرے سامنے موجود ہے, میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. حضرت نے اس کے مقابلے میں بھی تجربہ کیا. پھر آپ کے ہمارے پاس معصوم کی سیرت کا تجربہ موجود ہے, زندانوں میں جانے کا, انواع و اقسام کے زندان. مثلا ایک زندان ہوا ہے جس میں ساتویں امام کی ذات مقدس نے وقت گزارا ہے, سخت ترین اور جب ترین مشکلات مشقات سے بھرپور زندان ساتویں امام کا زندان. ایک وہ زندان تھا جو آٹھویں امام کی ذات زندان میں وقت گزارا ہے, بظاہر محل ہے نیچے زندان ہے, بظاہر محل میں زندگی گزار رہے تھے, نیچے زندان بھی ہے. ایک وہ زندان ہے جس میں گیارہویں امام نے وقت گزارا ہے, پورا قصبہ زندان تھا, حکومتی فوجی کیمپ کے اندر زندگی گزار رہے تھے, ان کا گھر فوجیوں کے کیمپ کے اندر تھا, پورا قصبہ زندان تھا, گھر زندان میں نہیں تھا, پورا پورا شہر زندان تھا. ایک دفعہ چوتھے امام نے بھی زندانی گزاری ہے, وہ کس طریقے سے معاشرے کے اوپر اتنی شدید ڈکٹیٹرشپ لائف ہوئی بھی ہے, اتنا شدید طریقے سے گورنمنٹ کا کنٹرول ہے کہ کوئی آواز بھی نکالے گا تو شہید کر دیا جائے, یہ بھی زندان. بس شیعہ کے پاس حزب حاکم کے جبر کے بہت سارے نمونے موجود ہیں. اب اس کے اندر کچھ وہ ہیں جو علنا تلوار لے کر اہل بیت کے مقابلے میں موجود ہو گئے, مثال کے طور پر واقعہ کربلا کے اندر امیر المومنین کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے تلوار نکالی لیکن دھمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, شہید کرنے کا ارادہ نہیں ہے. جیسے محمود الرشید نے کئی دفعہ امام کے اوپر تلوار نکالی, کچھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تلوار نہیں نکالی ہے, زہر کا وار کیا ہے, جیسے کہ کئی معصومین علیہ السلام سے زہر کا وار کیا ہے. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارا مخالفت سہنے کا تجربہ بہت وسیع ہے, صرف ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت نے یہ مخالفتوں کا دور کس طریقے سے گزارا تھا. اب یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم اس وسیع تجربے کو سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حالات میں سے جو زمانہ ہمارے زمانے کے اوپر سب سے زیادہ منطبق ہوتا ہو کہ بھئی وہ زمانہ یہ زمانہ لگ رہا ہے, اس کے بنیادی نکات ڈھونڈنے پڑیں گے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ لگ رہا ہے؟ میں تھوڑی سی آپ کی تمرین کی خاطر کہ تھوڑا سا اس مسئلے اوپر ہماری مشق ہو جائے کہ ہم کیسے دو زمانوں کا جائزہ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلاً کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کربلا کے بعد کے دور میں ہیں؟ مثال کے طور پر کربلا کے بعد کا دور یہ تھا کہ امام تشریف فرما ہوتے تھے, درس نہیں دے سکتے تھے, مجلس بیان نہیں کر سکتے تھے. اگر درس و مجلس دیتے تو جتنے شاگرد آتے وہ رات تک سب شہید ہو جاتے. جو زیادہ سے زیادہ کام امام کر سکتے تھے وہ یہ کہ مختلف ایام کی مناسبت سے, مختلف پریشانیوں کے موقع پر, مختلف آسمانی سماوی مشکلات کے موقع پر دعا پڑھتے تھے, لوگ وہ دعا سن سکتے تھے. بس امام مدینہ تشریف لے جایا کرتے تھے, روضہ اقدس کے مثلا نزدیک کہیں تشریف فرما ہوتے تھے, دعا پڑھتے تھے. لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا آپ جو دعا فرما رہے ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے تھے. امام بلند آواز میں دعا پڑھتے تھے, لوگ دعا سن لیتے تھے, اس کو بعد میں جا کے لکھ لیتے تھے. ایک تعلیم کا یہ انداز تھا. آیا یہ ہے ہمارا دور؟ ہم اس دور کے مقابلے میں بہت آزادی ہیں. یہ دیکھیں ہم لوگ اور آپ مجالس منعقد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہماری مجالس کے اوپر حملات ہیں لیکن معمولاً بزدلانہ حملات ہیں, معمولاً بزدلانہ حملات ہیں, علنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ ہمارا دور نہیں ہے, ہم اس دور سے شبیہ نہیں ہیں, ہم کسی اور دور کے اندر داخل ہو گئے. مثال کے طور پر ایک دور ہے وہ کہ جس میں آٹھویں امام کی ذات مقدس ہے کہ امام تشریف فرما ہے, ولایت اہلی کی پیشکش ہوئی بھی ہے, امام خود محل کے اندر ہیں, گرچہ سختیوں کے اندر ہیں,
بظاہر امام کے نام پر حکومت کی طرف سے سکہ چھپا ہوا ہے ولایت عہدی کا. آیا ہم اس دور میں؟ نہیں, بظاہر یہ وہ دور نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ وہ دور یہ دور ہوتا تو حاکمیت اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ظاہری طور پر ہونی چاہیے تھی, جبکہ ظاہری طور پر ہمارے پاس حاکمیت نہیں ہے. تو ہم اس طریقے سے مختلف پیرامیٹرز کو جج کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی تاریخ کو اس تاریخ سے منتقل کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس خاص تاریخ کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طریقے سے عمل انجام دیا. پھر ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ممکن ہے کہ ہمارا دور دو اماموں کے ادوار سے شبیہ ہو, دو اماموں کے ادوار سے شبیہ ہو, لیکن ایک امام کے دور میں کچھ خاص مقربین ان کے تھے جو دوسرے امام کے پاس نہیں تھے. اب فرق کیسے کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کی خدمت میں, آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سید الشہداء اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اور ان دونوں اماموں کے ادوار کو ان کے والد گرامی کے دور سے اگر مقایسہ کریں تو آپ کو واضح فرق یہ نظر آئے گا, مولانا المومنین کے پاس مقرب اصحاب کی بڑی تعداد موجود ہے, امام دوم کے پاس نہیں ہے, امام دوم کے پاس نہیں ہے. پھر سید الشہداء کے پاس موجود ہے, بس تینوں کے حالات میں ایک فرق بن گیا, گرچہ سامنے سے ایک ہی بات ہو رہی ہے, امیر المومنین کے سامنے بھی امیر شام ہے, امام حسن مصطفیٰ کے سامنے بھی امیر شام ہے, سید الشہداء کے سامنے بھی امیر شام ہے, امیر شام تبدیل نہیں ہو رہا, حزب حاکم تبدیل نہیں ہو رہی, ادھر سے امام بھی تبدیل نہیں ہو رہے, تین امام کی ذات بالآخر ایک ہی ذات ہے. کیا تبدیل ہوا ہے؟ تبدیل وہ لوگ تبدیل ہوئے جو امام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یا پھر ساتھ ہیں, یہ تبدیلی آئی. بس ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے, اگر ہم امام کی سیرت سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دشمن کیسا دشمن ہے, جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کے دشمنوں میں سے کس دشمن سے زیادہ شبیہ ہے, ایک بار دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کے دوست کیسے دوست تھے, ہمارے دوست کیسے دوست ہیں, آیا ہمارے پاس وہ طاقتیں ہیں جو ان کے دوستوں کے اندر اس موقع پہ نظر آ رہی تھیں. تیسرا مسئلہ, ممکن ہے دوستوں میں ظاہری طور پر وہی کچھ ہو, طاقت کتنی ہے, ان کے زمانے میں فلاں فلاں دوست اس طاقت تک پہنچے ہوئے تھے, ہمارے دور میں ہیں یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کس امام سے نزدیک ہے. اس طرح سے مختلف پیرامیٹرز کے اوپر جج کرتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کس امام کے دور سے نزدیک ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم کسی امام کے پہلے 10 سال سے نزدیک ہوتے ہیں, دوسرے 10 سال میں ہمارا ان کا معاملہ دور ہو چکا ہوتا ہے. مثلاً ایسی اگر پریکٹس کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے امام کی ذاتی گرامی میں تبدیلی واقع ہوئی ان کے ادوار کے اندر, امام تقریباً 114 سے تشریف فرما رہے 148 تک, اس طولانی دور کے اندر 132 میں بنی عباس کی حکومت شروع ہو گئی, 140 سے پہلے امام کا دور کچھ اور ہے, 140 کے بعد تقریباً امام کا دور کچھ اور ہے. کیوں؟ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, البتہ 140 سے کچھ پہلے جب بنی امیہ نے سارے بنی امیہ کے مخالفین کو ختم کر دیا تھا, جب بنی عباس کو یقین ہو گیا کہ اس نے بنی امیہ کا خاتمہ کر دیا ہے اور بنی حسن کا بھی خاتمہ کر دیا ہے جو ایک زمانے میں ان کے ساتھ چل رہے تھے, پھر ان کے مخالف ہو گئے تھے بنی عباس بنی حسن کے مخالف ہو گئے, جب سارے اپنے ساتھ چلنے والوں کا دشمنوں کا مقابلہ کر لیا تب اہل بیت پر گرفت شروع کی, اس کام میں ان کو 6-7 سال لگ گئے تھے. نتیجہ 132 میں بنی عباس آئے لیکن شروع میں اہل بیت سے نہیں ٹکرائے. جب 6-7 سال گزر گئے, بنی امیہ بنی حسن سب کا خاتمہ کر لیا, اس کے بعد اہل بیت پہ گرفت شروع کی. تو چھٹے امام کی ذات مقدس کے پہلے چند سال کسی اور طرح سے ہیں, آخری 8-10 سال کسی اور طرح سے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس معاملے میں سیرت معصومین سے ہدایت لینا ہماری ضرورت ہے, لیکن بہت پیچیدہ کام ہے, بہت پیچیدہ کام ہے, اتنا آسان کام نہیں. خوش قسمتی یہ ہے کہ ذخیرہ موجود ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ اسکالرس کی کمی ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ یہاں تک پہنچے ہیں یہ نقطہ ذرا تفصیل سے عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں ہم لوگوں کو اہل بیت کے ماننے والوں کو مفکرین کی ضرورت پڑے گی, ہر دور میں مفکرین کی ضرورت پڑے گی. یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کتابوں کے ترجمے سے حل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی یہ کہے جنگ صفین کے اوپر ضروری ہے پاکستانی رائٹر کتاب لکھے, میں کہوں گا کوئی ضرورت نہیں. جنگ صفین کے اوپر ایرانی لکھے, عراقی لکھے, لبنانی لکھے, کوئی بھی لکھے, مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, میں اس کی کتاب کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تھوڑی بہت چیزیں شاید کہیں ٹکرا جائیں لیکن مجموعی طور پر مشکل پیش نہیں آئے گی. فقہ احکام کے اندر ضروری ہے کہ پاکستان سے ہی مستحد ہو, نہیں کوئی ضروری نہیں, واقعی ضرورت نہیں. فقہ کی ایک فیکلٹی ہے, ایک اسپیشلائزیشن ہے, اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو وہ ہمارے لیے فتویٰ جاری کر سکتا ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن یہ سوال ہے, یہ تو ہم اپنے حالات دیکھ کر اہل بیت کی سیرت سے مدد لیں, اس میں بھی ترجمے سے کام چل جائے گا. اب یہاں ترجمہ نہیں چلے گا, اب یہاں پہ آپ کو وہ اسکالر چاہیے ہوگا جو خود یہاں پہ رہا ہو, ان مصیبتوں کے اندر بڑھا ہو, ان مصیبتوں کو سمجھنے کی طاقت رکھا ہو. کوئی عراقی مفکر, کوئی ایرانی مفکر آپ کے مشکل کو اس معاملے میں حل نہیں کر پائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا, ہم سے ایک کوتاہی ہوئی ہے, ہم نے اپنی علمی ترقی کے اوپر محنت نہیں کی. ایسی جگہوں پر پہنچ کر ہمیں اپنی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا فقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے, ہمارے اندر علمی فخر ہوتا ہے. کاش ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہوتی, ہمارے پاس چند مفکرین ہوتے, اسلامی تعلیمات کو جانتے ہوتے, موجودہ حالات کو سمجھتے ہوتے, ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے آسانی سے بتا سکتے تھے اب کرنے کا کام کیا ہے. بدقسمتی سے ہم نے کام نہیں کیا. پہلے تو ہمارے پاس ترجمہ بھی نہیں تھا, گزشتہ 25-30 سال کے اندر کم سے کم اتنا ہوا کہ جو بنیادی ترین مشترکہ تعلیمات تھیں جس پر مختلف دنیا کے اسکالر سے ہم مدد لے سکتے تھے, ان کے ترجمے کے ذریعے سے تھوڑا بہت ترقی حاصل ہوئی. مثلا شیخ مطہری کی کتابیں ترجمہ ہو گئیں اسلامی فلسفے کے اعتبار سے, علمی اخلاقیات کے اندر مثال کے طور پر شہید جسر کی کتابیں ترجمہ ہو گئیں, اقتصادیات کے میدان میں مثلا شہید صدر کی ایک دو کتاب ترجمہ ہو گئی ہماری طرف. اسی طرح مختلف علوم کے اندر کچھ کچھ چیزیں پہنچی ہیں, لیکن جب بات اس پہ آتی ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اہل بیت کی سنت سے ہدایت لے کر ہمیں ملے, اب آپ ترجمے پہ کام نہیں کر سکتے, آپ کو مفکر بنانے پڑیں گے. اور جتنا بھی دیر لگے ضرورت ختم نہیں ہوگی. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت 25 سال کے لیے ہے, یہ 25 سال گزار لو پھر ضرورت ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ وہ ضرورت نہیں جو 25 سال کا ختم ہو, یہ ضرورت دائمی ہے. جب تک آپ اور میں ہیں اور ہمیں اس معاملے میں ہدایت کی ضرورت ہے, ہمیں مفکرین چاہیے. اس کا مطلب ہے اب تک نہیں ہوا تھا, اب بھی کر لیں اگلے 10 سال بہتر ہو جائیں گے, اگلے 10 سال بہتر ہوں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں سوچا چلوں جو مجھے احساس ہو رہا ہے, ہم لوگ بہت خوبصورتی سے فیصلہ کن دور میں داخل ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ہم لوگ فیصلہ کن دور میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی ہماری جو ایک پری میچور حالت تھی, نہ تجربہ کارانہ حالت تھی, اس سے نکل کر اب پیچیدہ اور سخت تجربہ طلب کرنے والے واقعات میں گزر رہے ہیں. اب وہ سادہ معاملات نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھے. ایک زمانے کی بہت سادگی تھی. کیا سادگی تھی؟ کسی نے مسجد پہ حملہ کیا, ایک حصے کو آگ لگا دیا, آپ نے مطالبہ کیا حکومت سے مسجد کو بنوایا جائے, اس کو تحفظ دیا جائے. یہ سادہ معاملات تھے. مثال کے طور پر ہماری اور آپ کی آزاداری ایک جگہ سے گزری, کسی نے اس کے اوپر پتھراؤ کیا, آپ نے پروٹیسٹ کیا, مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا, حکومت نے ایک دو مجرموں کو سزا دے دی یا نہیں سزا دی, کسی بھی طریقے سے آپ کو مطمئن کر دیا اور آپ کا قافلہ گزر گیا. یہ بہت سادہ حالات ہیں, اب یہ سادہ حالات نہیں ہیں. اب ہم بہت پیچیدگی سے گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ ظاہر ہے بین الاقوامی حالات ہمیں متاثر کر رہے ہیں. پاکستان 25-30 سال میں تقریباً گوشہ کنار میں پڑے ہوئے ملک سے نکل کر دنیا کی سیاست کے مرکز میں تبدیل ہو گیا. ہم لوگ چاہے اس کو کیش نہ کر سکے ہوں لیکن ہم بین الاقوامی سیاست کے فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اس اعتبار سے ہر قسم کی بین الاقوامی سیاست آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی. ہر ملک کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ایسی مثال کے طور پر عرض کروں, دوسری جنگ عظیم کے بعد ایران کے ساتھ یہ ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کے دور میں ایران کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے سارے بڑے فوجی مقابلے میں جو ایک دوسرے کے فوجی تھے, مثلا جرمنز تھے اور اتحادی تھے, ان سب کی فوجیں ایران کے اندر موجود تھیں. جرمنز کی بھی تھیں,
اتحادیوں کی بھی تھیں اور رشینز کی بھی تھیں. ایک ملک پہ ہر فوج گھسی ہوئی تھی.
کم و بیش ہم اس وقت اس جگہ پر ہیں. ہماری زمین پر ہر فوجی لڑ رہا ہے اس وقت. ہر بڑا بین الاقوامی پلیئر اس وقت اس زمین کے اوپر لڑ رہا ہے. ہم لوگ بہت خراب جگہ پر ہیں اس وقت. تو ہم لوگوں کے مسائل اس وقت اس سادگی پہ نہیں ہیں جو 25-30 سال پہلے کی سادگی تھی. حتیٰ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں میں زولق کے دور کو بھی سادہ دور تعبیر کرتا ہوں. اس معاملے میں زولق کا دور سادہ دور تھا. وہ سادہ دور اس طرح سے تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی طاقت جمع کی اور اس طاقت کو جمع کر کے ہمیں اس طاقت کے سامنے پھینک دیا. اور ہمارے سامنے دو راستے رکھ دیے, یا ہم طاقت کے سامنے طاقت دکھائیں یا طاقت کے سامنے کچل جائیں. اس سے زیادہ پیچیدگی نہیں تھی اس دور کے اندر. اب پیچیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب پیچیدگی بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کہ ہم کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں. کاش ہم اس ایک جملے کو پکڑ لیں, کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں. اس طرف نہ گرے جہاں دھکیلے جا رہے ہیں, تب بھی ہم بچ جائیں گے. اتنا سا کام کر لیں, یہ سوچنا ہے جو ایونٹس کا فلو ہے, واقعات کا جو بہاؤ ہے, وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. اتنی مقاومت کریں گے وہاں نہ جائیں جہاں یہ لے کے جا رہا ہے, بس پھر ہم بچ جائیں گے. کم از کم کام یہ کر لیں کہ دشمن کی اسٹریٹجی میں اگر رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے تو کم سے کم انحراف دے دیں, انحراف دے دیں, تاکہ وہاں نہ گرے جہاں یہ گرانا چاہ رہا ہے, ہم کہیں اور چلے جائیں گے تو ہماری بچت کا امکان ہوگا. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے اس وقت کے حالات عالمی پیچیدگی سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ بہت پیچیدگی کے اندر ہیں, اور ہمارے اطراف میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ایجاد ہو گئے ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے. بلا چھپائے, بلا کچھ اس کو ڈھکے چھپے کہے, میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک دو جملہ عرض کروں گا. درود دہے گا محمد والا. اس وقت مثال کے طور پر 30 سال پہلے ہم پاکستان کے شیعہ تھے. 30 سال پہلے ہم پاکستان کے شیعہ تھے. 30 سال کے اندر ہماری ایک اور آئیڈینٹی واضح ہو گئی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ ایسے ملک کے ساتھ ایک فرقے میں ہیں جس نے انقلاب برپا کیا. ہماری آئیڈینٹی ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ مکس ہو گئی. اللہ تعالیٰ عرض کرتا چلوں, برصغیر کا شیعہ کبھی بھی ایرانی شیعہ کے ساتھ ہونے کے الزام سے نہیں بچا. یہ ہمیشہ کا ہمارے اوپر, یا کہیے الزام کہیے یا تعریف کہیے, یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ برصغیر کا شیعہ ایرانی شیعہ کے ساتھ ہے. اس میں تاریخی طور پر بھی ہے. مثال کے طور پر یہ تمام مغل جاتے تھے ایرانیوں سے مدد لے کر آتے تھے. اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے حکاموں کا اٹھان دیکھیں تو پاکستان کے حکام کے اٹھان میں معمولاً ایرانی دربار سے وابستگی تھی. تو یہاں کے شیعہ خود بخود منطقی طور پر, تاریخی طور پر ایرانی تشیع سے وابستہ ہے. اچھا, اس میں مرجعیت کا کردار بھی ظاہر ہے کہ اماں تقلید کر رہے تھے, اماں سے احکام حاصل کر رہے تھے. ان تمام کے ہوتے ہوئے 30 سال پہلے اگر کہیں ہماری آئیڈینٹی یہ تھی کہ ہم ہندوستان کے برصغیر کے شیعہ ہیں, 30 سال پہلے اس میں ایک اضافہ ہوا. ایک ایسے ملک کے ساتھ ایک فرقے میں ہے جس نے یہ انقلاب برپا کیا ہے, وہ بھی امریکہ کے خلاف. آپ کی آئیڈینٹی میں اضافہ ہو گیا. 10-15 سال پہلے ایک اور آئیڈینٹی میں اضافہ ہوا, اور وہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسے فرقے کے لوگ ہیں جس کے پاس پوری دنیا کی تیل کی دولت ہے. لوگوں نے سمجھ لیا, ایرانیوں کے پاس تیل کی دولت ہے, عراقیوں کے اسی علاقے میں زیادہ تر تیل ہے جہاں پر تشیع ہے, کچھ البتہ کرکوک میں اور شمال میں بھی ہے, سعودی عرب میں قطعاً اس علاقے کے اندر تیل ہے جہاں پر تشیع کی اکثریت ہے, بحرین لے لیجیے, کویت لے لیجیے, سب ایسے ہیں. ایک اور آئیڈینٹی بڑھ گئی 2 سال پہلے, ایک اور خطرناک آئیڈینٹی بڑھ گئی, اور وہ کیا ہے؟ یہ اس قوم کے ساتھ ایک فرقے میں ہے جس نے اسرائیل کو ہرا دیا ہے. سال پر ہماری آئیڈینٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری شناخت میں. اس سے واقعات میں پیچیدگی آ رہی ہے, اس سے واقعات میں پیچیدگی آ رہی ہے. یعنی پہلے وہ دیکھتے تھے ہمیں کچھ عزادار ہیں, عزا کر رہے ہیں, ان سے لڑیں, یہ ہوگا, اب وہ ہمیں کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں. اچھا جو ہمارے درمیان جوش و جذبہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہی بتا رہا ہے, ایسا ہے. مثلا پاکستان کی شیعہ میں پوری دنیا کی طرح حزب اللہ کی شہرت ہے. کوئی شیعہ ہے جو کہہ رہا کہ ہمیں حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں, کھلے عام کہیں گے نہیں ہمارا تعلق ہے, ہمیں فخر ہے اس تعلق کے اوپر, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے لیے. مثلا وہ جانتے ہیں عراق کے اندر اگر ابھی تک اپنے عزائم کو حاصل نہ کر سکے تو اس کی وجہ یہ کہ عراق کا شیعہ انتہائی سنجیدہ ہے, اپنے مرجع کے ساتھ چل رہا ہے, ان کو اس کا خطرہ بھی ہے کہ یہ شیعہ کسی بھی سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے دینی تعلق سے دستبردار نہیں ہوتے, ان کے ذہن میں یہ خطرہ بھی نہیں ہوتے. بس اب ہمیں اتنی سادگی سے نہیں دیکھ رہے کہ کچھ گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے چند 20-50 لوگ ہیں, 20-50 ہزار لوگ ہیں اور یہ اپنے کچھ کاموں کے اندر مشغول ہیں, اب اس عنوان سے نہیں دیکھ رہے. اب اس عنوان سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی مختلف اسٹریٹجک لوکیشنز پر بسنے والی آبادیاں ہیں جو اپنے درمیان چاہے 10 ملکوں میں رہتے ہوں رابطے میں ہیں, اب وہ اس انداز میں دیکھتے ہیں صحیح, اور اس رابطے کی ہم توثیق کرتے ہیں. ہاں ہم رابطے میں ہیں, ہم قبول کرتے ہیں, ہم اپنے مراجع اعظم کے ساتھ دینی رابطے میں, ہم اپنے علماء کے ساتھ دینی رابطے میں, ہم اپنے شہداء کے ساتھ دینی رابطے میں, چاہے وہ لبنان کے ہوں چاہے وہ عراق کے ہوں, ہم اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں. لہٰذا طور پر سید عباس موسوی ہمارے لیے مقدس ہے, باقر الصدر ہمارے لیے مقدس ہے, باقر الحکیم ہمارے لیے مقدس ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بس اب دیکھنے کے انداز بہت مختلف ہیں, ابھی ہمیں ٹکڑوں میں نہیں دیکھ رہے, ہمیں اجتماع میں دیکھ رہے ہیں, اور 25-30 سال میں ہماری بیداری میں اضافہ بھی ہوا ہے, بہت اضافہ ہوا ہے. اگر کوئی گزشتہ 2 سال کے یوم قدس کے جلوس کو دیکھے تو ہم نے تاریخ پاکستان کے اندر شیعہ کا اتنا اجتماع نہیں دیکھا ہوگا جتنا ہم نے یوم قدس میں دیکھا. اور یہ بھی ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آخری چند سال میں ہمارا ہر تجربہ ہوا ہوا اجتماع اگلا اجتماع پچھلے سے زیادہ طاقتور ہے. ہر تجربہ, یعنی تجربہ ہوا اجتماع میں کسے کہہ رہا ہوں, ہر وہ اجتماع جس میں ہم چیلنج ہو رہے ہوں, ہر وہ اجتماع جس میں ہم چیلنج ہو رہے ہوں, ہم ہر چیلنج کو لے رہے ہیں اور پچھلے سے بڑا ریکارڈ بنا رہے ہیں ہر دفعہ. مثلا 2 سال پہلے انہوں نے حملہ کیا حزب اللہ کے اوپر, پہلا روز قدس آیا, یہ ایک پہلا چیلنج تھا ہمارے سامنے کہ مثلا آپ حزب اللہ کی حمایت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مثلاً کراچی کے عوام نے اس حمایت قبول کیا, ہم میدان میں آئیں گے, اور 2 سال پہلے اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا رجوع خرچ کر کے دکھا دیا. پچھلے سال انہوں نے غزہ پہ حملہ کیا, غزہ پہ حملہ کیا, روز قدس آیا, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مثال کے طور پر تقریباً 13 محرم الحرام کو آپ نے رہنمائی کی, آپ نے مظاہرہ کیا. چیلنج تھا اس کا, اس مظاہرے میں کتنے لوگ آئیں گے, بھرپور تعداد میں شرکت کی. اس وقت تک ہم نے تشیع کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا تھا. پھر آپ چیلنج ہوئے اس سال جہلم پر کہ مثلا دھماکہ ہو گیا ہے, لوگ شہید ہو گئے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تاریخ ساز اجتماع ہوں گے, تاریخ ساز اجتماع. بس آپ نے ہر چیلنج ہوئے ہوئے اجتماع میں پچھلی دفعہ کا ریکارڈ توڑ دیا. اس کو کیا دشمن نہیں دیکھ رہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس بار پھر خوبصورتی آپ کے ہمارے ساتھ یہ رہی, اس دفعہ کراچی عجیب جگہ بن گئی ہے, واقعا عجیب جگہ ہے. لوگ شہید ہوتے ہیں, شہادت کی ایک تکلیف ہے, لیکن فخر اس بات پر ہے کہ شہادت سر نہیں جھکا رہی.
خوف بس خدا کا ہے,
برائے تاجیل امام زمانہ بلند درس
استاذان محترم، ایک طرف سے ہم بہت بڑی پیچیدگی میں داخل ہوئے ہیں عالمی سطح پر، پاکستانی سطح پر، ہر قسم کا بین الاقوامی نقش ادا کرنے والا، رول پلے کرنے والا یہاں پر موجود ہوا ہوا ہے دشمنوں میں سے. دوسری طرف سے ہمارے شعور کے اندر اضافہ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. دشمن اچھی طرح جان گئے ہیں کہ باشعور لوگوں کے ساتھ مقابلے پا رہے ہیں اس دفعہ. اب الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہمیں اپنے قوم کے اندر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، گہرائی نظر آ رہی ہے، گہرائی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یقیناً عاشور کا ہنگامہ انہوں نے کیا ہمیں پھنسانے کے لیے، یقیناً چہلوں کے دن انہوں نے این ٹائم پہ بم دھماکہ کیا ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے جوانوں نے شعور دکھایا، ہمارے جوانوں نے شعور دکھایا، تمام تر مشکلات کے باوجود شعور دکھایا، اور اپنے اس اتحاد کو، یکجہتی کو انہوں نے محفوظ کر لیا. یہ سب شعور کی علامت ہے، سنجیدگی کی علامت ہے. اچھا یہ سب چیزیں ایک بات کہہ رہی ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم کے دین کے راستے میں ایک خاص سمت میں بڑھ رہے ہیں، آپ ایک سمت میں بڑھ رہے ہیں. اچھا ہم یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ دشمن بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہم شعور کے ساتھ ایک سمت میں بڑھ رہے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ آپ کی اس اٹھان کو کسی طرح ڈائیورٹ کرے گا. اس کو میں کہہ رہا ہوں، بس اتنا کام کر دیجئے، آپ بڑھتی ہوئی طاقت کو اس طرف نہ دھکیلوائیں جس طرف وہ دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ کی طاقت صحیح راستے پہ بڑھ رہی ہے. گزشتہ 4-5 سال میں بہت اچھی طرح ثابت کیا یہاں شعور بڑھ رہا ہے، شعور بڑھ رہا ہے، اتحاد بڑھ رہا ہے، سیاسی ہمانگی بڑھ رہی ہے، ہم لوگ بہت اچھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے سارے پوٹینشیل کو کسی اور طرف ڈالنا چاہیں گے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی گفتگو ہوگی، شاید ہمیں یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی اسٹریٹجک گفتگو ہے کہ وہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس طرف جانا ہوگا. اس وقت جو میری نظر میں وہ یہ نہیں ہے، آج میں نے ایک دن کی مجلس اس کے اوپر لگا دی کہ ہم لوگ کس پس منظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس پس منظر کے اندر ہیں اور بہت اچھا ہے وقت الحمدللہ. البتہ جب میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے وقت، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جن لوگوں کے گھرانوں میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہوں گے وہ ہمارے اس لفظ کو شاید اچھا نہ سمجھیں، لیکن اچھا اس سینس میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، الحمدللہ بالکل برعکس اس سے جو 7-8 سال پہلے ہوا تھا، اس دفعہ لوگوں میں ہراس نہیں ہے، لوگوں میں خوف نہیں ہے. 10 سال پہلے جب ٹارگیٹڈ کلنگ شروع ہوئی تھی لوگوں میں کسی حد تک خوف و ہراس آ گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین اس دفعہ خوف و ہراس نہیں ہے. ان سب میں ایک نقطہ ہے جو انتہائی اہم ہے، اس نقطے نے شیعہ کو 1400 سال سنبھالا ہے، ہم لوگوں کو نقطہ سمجھنا پڑے گا. یہ بھی میں نے اپنی خدمت میں پس منظر عرض کیا، وہ یہ تھا کہ شیعت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ زمانہ ان کے خلاف ہو جائے گا پھر بھی ان کی طاقت ختم نہیں ہوگی. کچھ اجزاء انہوں نے دیے ہیں ایسے، صحیح، چونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ہر فیلڈ کی طرح ان کا تجربہ بے تحاشا ہے، 250 سالہ تجربہ، معصوم تجربہ، اور دار امامت کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی خاطر ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، فن کے ماہر ہیں. انہوں نے اس شیعت کے اندر اپنے ماننے والوں کے اندر کچھ اجزاء ایسے رکھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان اجزاء کو لے کر چلو گے پوری دنیا تمہارے لیے یزید بن جائے، تمہیں مشکل نہیں ہوگی، جھیل لو گے تم، جھیل لو گے. اچھا انہوں نے خوبصورت کام یہ کیا کہ پیچھے سے ہمیں ایک ماضی دیا، کہا دیکھو تمہارا ایک ماضی ہے، وہ ماضی کیا ہے، تم 72 بھی ہو تو شکست نہیں کھاؤ گے، ایک ماضی دیا، اور ایک مستقبل دیا کہ پوری دنیا تمہارے حق میں آئے گی. صحیح ہے، انہوں نے ہمیں ایک ماضی دیا ہے جس میں اپنی قربانیوں سے مثال بنائی، کہا دیکھو ہم اکیلے رہ گئے، ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم نے مقابلہ کیا، اب تمہیں ایک مستقبل کی نوید دیتے ہیں. مستقبل کیا دے رہے ہیں؟ مستقبل یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا فرزند آئے گا پوری دنیا پہ ہمارا پرچم لگ جائے گا. یہاں سے وہاں تک سفر کیسے کرنا ہے، یہاں سے وہاں تک سفر کیسے ہوگا؟ کہا اس کی اجزاء ہم تمہیں تعلیم کر دیتے ہیں، ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں کہ یہ سفر طے کیسے ہوگا، یہ کٹھن سفر کیسے طے ہوگا، یہ انہوں نے ہمیں سکھا دیا. اچھا ہم لوگ ارادتاً شاید نہیں سمجھ سکے، پاکستانی ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اطراف میں آنے والی تبدیلیوں نے ہمیں بلا ارادہ وہ سبق سکھا دیا.
وہ کیسے؟
ایران میں 8 سال جنگ ہوئی، انہوں نے سر نہیں چھپایا، سر اٹھا کے رہے. اب دنیا ان کی طاقت کو لوہا مان رہی ہے. عراقی 25 سال صدام حسین کے سامنے رہے، ابھی بھی فاتح باہر آئے. 25 سال کے بعد بھی جو 25 سال وقت لگایا کہ شیعہ حکومت نہ بنے، اب بھی پھر شیعہ حکومت بنی.
محمد
طاقتور ترین شخص اس وقت عراق کے اندر شیعہ سے تعلق تھا، سب کا تعلق. اب لبنان کے اندر آ جائیے، وحشیانہ کام کیا انہوں نے، کچلنے کی کوشش کی. الحمدللہ رب العالمین اس قوم نے بھی وہی درس سیکھا، وہی درس سیکھا. اس وقت دنیا کا طاقتور ترین گروہ ان کے پاس ہے، سب نے اعتراف کر لیا. راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک لفظ، شہادت کی آرزو کرو، بس ایک لفظ. 8 سال کی جنگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. 8 سال کی جنگ میں کم از کم 4 سال ہم ان کے درمیان موجود تھے. ان شہروں میں رہے جہاں مسلسل بمباریاں ہو رہی تھیں، قوم کے اوپر بے تحاشا بمباری ہوئی ہے. کچھ اور علاقوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہوئی، لیکن قوم پر بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی. ہم اس دور میں پہ تھے. لبنانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں. جب وہاں پہ تھے تو ان لوگوں سے ملتے تھے. عراقیوں سے رفت و آمد ہماری بہت زیادہ تھی، مختلف چیزیں تھیں. جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، سارے تجربے ہم نے نزدیک سے دیکھے. صرف ایک چیز بچاتی ہے، آپ موت سے بجائے خوف کھا کر پیچھے ہٹنے کے، شہادت کی طلب کر کے آگے بڑھ جائیں. بس معاملہ ختم، بس یہ کام کر رہا ہے. اچھا، شاید ہمیں لوگوں نے نہیں سکھایا تھا، مثلا ہمیں مکاتب کے اندر نہیں سکھایا گیا، دینیال سینٹرز کے اندر بچوں نے مولانا صاحب سے نہیں سیکھا کہ ہمیں شہید ہونا ہے. ان لوگوں نے سیکھا تھا، ان لوگوں نے سیکھا تھا دینیا سینٹرز کی سطح پر کہ ہمیں شہید ہونا ہے، تو انہوں نے کارنامہ کر دیا. ہم نے کیسے سیکھ لیا؟ ہم نے اپنے اطراف سے سیکھ لیا. ہم نے دیکھا بھائی ایرانی کیسے کامیاب ہوئے، لبنانی کیسے کامیاب ہوئے، عراقی کیسے کامیاب ہوئے. سب کے اندر ایک فہرست، لمبی فہرست شہداء کی. ان شہداء نے ہمیں متاثر کیا ہے. جن شہدا کے نام میں ابھی آپ کے سامنے لوں تو آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا معرکہ ہمارے ساتھ ہوا مجھے کہ ہمارے ہاں سے بھی ایک پرہیزگار شخص نے شہادت دی. اس نے شہادت کے پہلے چراغ کو یہاں پہ جلا دیا. لوگ شہادتیں دے رہے تھے، اپنی اپنی سطح پہ لوگ شہید ہو رہے تھے، مثلا وہ پھیری کے واقعات سے لوگ شہید ہو رہے تھے، لیکن ایک مقدس آدمی جس نے واقعا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت میں اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا، اس نے مظلومانہ شہادت دی. اس کے بعد لوگوں کے اندر شہادت کی طلب اور بڑھنا شروع ہو. اچھا، یہ شہید کا ایک اثر ہوتا ہے. مقدس خون جب زمین پہ گرتا ہے اس کی ایک تاثیر ہے، اور یہ شہید علامہ عارف حسین شنی کے خون کی تاثیر تھی کہ انہوں نے واقعا لوگوں کو شہادت سے نزدیک کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. یہ ہے جب ان شہید کی معنویت کتنی تھی. ان کا دشمن ایک دفعہ ان کا قاتل عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے خواب میں فرما رہی ہیں کہ میرے بچے نے کیا ظلم کیا تھا، ان کس جرم میں مارا اسے. یہ ان کی تاثیر تھی، ان کی معنویت تھی. اس کے بعد کچھ پاکیزہ لوگ کچھ کچھ وقفے سے شہید ہوتے رہے، لوگوں کے سامنے اسوہ حسنہ تشکیل پاتے رہے کہ شہادت ایک عمل ہے، خوبصورت عمل. ان تمام تجربوں نے خود بخود ہمیں ذہنی طور پر شہادت کے لیے تیار کر لیا. ہمیں کسی نے سکھایا نہیں واقعی، لیکن ان چیزوں سے ہم نے سیکھ لیا. اب الحمدللہ رب العالمین لوگ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں، بلا شعور کم از کم، کہ کوئی مقام ہے جو حاصل ہوتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بلا شعور کو باشعور میں تبدیل کرنا پڑے گا. ہم اس کو شعوری جدوجہد میں تبدیل کر دیں. یعنی ایک جو غیر شعوری طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ قربانی رنگ لائے گی، اس کو شعوری طور پر سکھانا پڑے گا کہ اس قربانی کو ہم شہادت کہتے ہیں. شہادت کا میکانزم یہ ہے، شہادت اس طرح رنگ لاتی ہے، ہمیں سکھانا پڑے گا. یہ ہم سیکھ گئے اور اپنی اولادوں کو سکھا گئے، ہمارا صدیوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے.
حمزہ عمر کے مقابلے میں, اس سازش کے مقابلے میں کافی مصیبتوں میں پھنسے.
ہم نے کافی وقت سخت وقت گزارا, یعنی
اس کی سازشوں کے نتیجے میں علامہ عارف حسین حسینی جیسے لوگ شہید ہوئے,
اور مثالی طور پر
ان کی شہادت کے بعد سے ہم لوگوں کو بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑ گئیں.
الحمد للہ رب العالمین اب وقت آ رہا ہے,
اب نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ حاصل ہونا ہے,
چونکہ اب جو کچھ شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے, طلب بڑھ رہی ہے.
اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, اور پھر کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. مجھے کہ یہ معاملہ مہینے دو مہینے کا نہیں رہے گا, یہ تقریباً طے شدہ بات ہے, یہ مہینے دو مہینے کا کام نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر عاشورہ کے دن سے لے کے 6 دن تک فرض کر لیتے ہیں مہینہ 10 دن ہوا ہے, یہ تقریباً میں آپ کی خدمت میں سکون سے عرض کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, سکون سے یعنی اطمینان سے عرض کر رہا ہوں اپنی انالیسس کی بنیاد پر, کم از کم 1.5-2 سال کی کہانی ہے یہ, کم از کم 1.5-2 سال تقریباً گزرے گا یہاں. اس وقت میں جو آپ امتحان سے گزرے, انواع و اقسام کے امتحان تبدیل ہوتے رہیں گے,
جو بات بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے, جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے امتحانات تبدیل ہوتے رہیں گے, اور البتہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ سختی کچھ آسانی اس کے ساتھ یہ وقت گزرے گا, اور لیکن ختم نہیں ہوتا, یہ بھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. پاکستان میں اس وقت پوری دنیا کے انتہائی مکار ذہن کام کر رہے ہیں, اور یہ ان مکاروں نے جو کچھ منصوبے یہاں پہ تیار کیے ہوئے ہیں یہ 1-2 مہینے کے نہیں ہیں, یہ کم از کم 1.5-2 سال وقت لیں گے اپنا. اچھا ایک مصیبت ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ یہ مکاری کا ایک منصوبہ کر کے شکست کھا کے باہر چلے جاتے ہیں, اور افراتفری میں چھوڑ کر ہمیں
اسلام کے ماننے والوں کو یہ سب مشکلات جھیلنی ہیں. الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اس وقت مستقبل بہت اچھا نظر آ رہا ہے, بہت اچھا نظر آ رہا ہے. قوم میں سنجیدگی, قوم میں شعور, تھوڑا سا جہتی ایک طرف چلنا ایک سائڈ میں, جو میں آپ کی خدمت میں آئندہ 2 دن میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, وہ ہمیں اور حاصل ہوتا ہے, ہم اس معاملے سے بہت اچھے سکون ہوں گے ان شاء اللہ. اور راز کہاں پر رہے گا؟ راز شہادت پہ رہے گا. خوش قسمتی سے شیعہ شہادت کے لفظ سے ناشنا نہیں ہے, الحمدللہ. یعنی اگر میں نے تکلفاً یہ کہا کہ شیعہ ناشنا نہیں ہے تو پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو شہادت کو اتنی جانتی ہو جتنا شیعہ جانتا ہے, کوئی قوم اس سے زیادہ نہیں جانتی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے والا سب سے زیادہ جانتا ہے شہادت, اور کیوں جانتا ہے؟ لاشعوری طور پر حسین شہید کہتا آ رہا ہے, لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ جس کی خاطر میں گریا کر رہا ہوں وہ شہید ہے. ٹھیک ہے, شہادت کے مقام کو نہیں پہچانتا تھا, شہادت کے درجات کو نہیں پہچانتا تھا, لیکن سید الشہداء کی شہادت کو جانتا تھا کہ سید الشہداء شہید. اس کے بعد شیعہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پہلے امام سے لے کر 11th امام تک سب نے شہادت دی, شیعہ یہ بھی جانتا ہے. رادہ شیعہ شہادت کا پہچاننے والا ہے, اور میں ایک اور جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ شیعہ یہ بھی جانتا ہے کہ پہلے امام سے لے کر 11th امام تک شہید ہوئے, شیعہ یہ بھی جانتا ہے کہ بنت رسول اللہ بھی شہید ہوئی, شیعہ یہ بھی جانتا ہے. شاید دنیا اس بات کو نہ قبول کرے نہ پہچانتی ہو, لیکن شیعہ تو جانتا ہے کہ در و دیوار کے درمیان ایک ندا آئی تھی, شیعہ سے شہادت مخفی نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ شیعہ کے پاس اس شہادت کا تصور بہت وسیع ہے, تو اس شیعت کے اندر اس بات کی توجہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے لے کر علی اصغر تک سب شہید ہوتے ہیں, شیعہ شہادت کی مستقبل کو بھی پہچان کر.
کہ اگر کوئی شیش نہا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر جیسا حسین ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور جب ہم ان تمام شہادتوں کو جمع کرنے لگتے ہیں تو کچھ ایسی زبان تک پہنچتے ہیں جن کے لیے کہتے ہیں السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید وابن الشہید. اب جب حضرت علی اکبر تک پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام پر شہید جس کا باپ شہید، ان کے والد بھی شہید. حضرت علی اکبر کی ذات پر، حضرت علی اکبر کی ذات میں ایک عجیب کشش ہے جوانوں کے لیے کہ سید الشہداء سب کو الوداع کر رہے تھے لیکن جب حضرت علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو سوچنا کہ پیچھے چلتے بھی گئے. جوان بیٹے کو الوداع کہنا بہت سخت تھا. سید الشہداء کو جنات حضرت علی اکبر کی شہادت پر ایسے کہنے تاریخ کا حصہ بن گئے. کچھ جملہ مشہور جملہ جو انہوں نے فرمائے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ بیٹھا علی اکبر آواز دو تمہارے باپ کو دکھائی کچھ نہیں دے. یہ جملہ مشہور ہے. اور کچھ جملہ میں جو مستند ہے جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا اگر تم نہ بعد چل ابا تیرے باپ دنیا میں کچھ نہیں ہے. علی اکبر حضرت علی اکبر کے مصائب نے ایک طرف سے سید الشہداء جیسے باپ ہے، دوسری طرف سے بی بی زینب کبرا جیسی پالنے والی بھی ہے. تو ایک موقع پر خیمے میں تشریف فرما ہے والدہ حضرت علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی خواتین موجود ہیں. بی بی زینب کا یہ کہنا نہیں معلوم لفظ میں کہا یا صرف عمل میں کہا کہ میرے بھیا سے لاشا نہیں اٹھے گا، میں مدد کے لیے آتی ہوں.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا کی مشکلات میں، اس دنیا کی پریشانیوں میں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی راہ پر چلنے کی استقامت نصیب فرما. خدا جو قربانیاں دی جا رہی ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی بارگاہ میں ان قربانیوں کو قبول فرما. ان شہدا کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. ان کے پسماندگان کو بحق اسرائے کربلا صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان پسماندگان کے مقابلے میں جو ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت تیری نظر میں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ قابل ہدایت نہ ہو تو واسل جہنم فرما. ان کے مکر و فریب ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پر ڈال. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے یہ سانحے انجام دیے عراق کے اندر، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، بالاخص عاشور کے دن جن لوگوں نے سانحے انجام دیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بدترین ذلت و عذاب میں مبتلا فرما. پاک پروردگار ہمارے شہداء کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے. پاک پروردگار تو ان مجرموں سے واقف ہے. پاک پروردگار ہم شاید نہ پہچان سکیں، تیرا نظام جانتا ہے. پاک پروردگار تجھے شہداء کے مظلوم خون کا واسطہ، ان کے قاتلوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار یہ تمام قربانیاں، یہ تمام شہادتیں تیری حجت کے ظہور کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام منتظر کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بیماروں کو اے پاک پروردگار بالاخص تمام بیماروں کو مورد نظر کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما.
کریئر جوان کی لاش پہ
آپ خیریت سے
ماشاء اللہ.
تنہا
سنگ